ومنها اخذ الاعتبارات الذهنيه والمحمولات العقليه امورا عينيه كما اذا قيل ان الانسان كلي فيظن انه في الاعيان كذلك وليس هذا الظن بالصواب فإن الكلية إنما تعرض الأشياء في الذهن دون الخارج. مغالطوں کی مختلف قسمیں مصنف بیان کر رہے ہیں، وہ مغالطے جو صورت کے اعتبار سے قیاس میں آتے ہیں. بھائی اس کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے مغالطے جن میں انسان واقع ہوتا ہے اور دوسروں کو ڈالتا ہے، تو ان کو بیان کر رہے تھے. بھائی آج بتلا رہے ہیں آپ کو، ومنہا اخذ الاعتبارات الذہنیتی والمحمولات العقلیتی امورا عینیتن، اور ان مغالطوں میں سے ایک جو ہے اخذ ذہنی، وہ چیزیں جو ذہنی اعتبار سے ہوں اور وہ چیزیں جو محمول ہوں عقلی اعتبار سے، ان کو امور عینیہ بنا لینا. بھائی ان کو کیا بنا لینا؟ امور عینیہ یعنی خارجی امور بنا لینا، خارجی امور کا درجہ دے دینا. ایک امر ذہنی ہے، ایک امر خارجی ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ ایک امر ذہنی ہے، ایک امر خارجی ہے. ایک چیز پر کوئی حکم لگایا جائے اور وہ حکم صرف ذہنی اعتبار سے ہو، اور کوئی شخص اس کو خارجی اعتبار سے بھی اس حکم کو سمجھ لے، اس کو خارجی امر کا درجہ دے دے، تو یاد رکھیے یہ غلطی ہے. بھائی یہ درست نہیں ہے. مثلا آپ کہتے ہیں الانسان کلیون، انسان کیا ہے؟ کلی ہے. آپ دیکھیے یہ کلی ہونا، انسان پر جو کلی ہونے کا حکم لگایا گیا، کلی کو انسان کے لیے محمول بنایا گیا، انسان موضوع اور کلی محمول. تو انسان پر کلی ہونے کا حکم لگایا گیا، انسان کے لیے کلی کو محمول بنایا گیا. یہ صرف ذہنی اعتبار سے ہے، خارجی اعتبار سے نہیں ہے. بھائی خارج کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ کلی نہیں ہے، کیونکہ خارج میں افراد ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ افراد. اور افراد پر کلی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا. کلی تو مفہوم کا نام ہے، اور مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ذہن میں حاصل ہوتا ہے. بھائی مفہوم کسے کہتے ہیں؟ جو ذہن میں حاصل ہوتا ہے. تو اس مفہوم کے اعتبار سے انسان کا کیا مفہوم ہے؟ حیوان ناطق. اس مفہوم کے اعتبار سے انسان پر کلی ہونے کا حکم لگایا گیا. تو یہ ایک امر ذہنی ہے، امر خارجی نہیں. انسان کا کلی ہونا امر ذہنی ہے. بھائی خارجی امر ہے ہی نہیں. اگر اس کو کوئی امر خارجی سمجھ لے، امر خارجی کا درجہ دے دے، تو یہ غلطی ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ غلطی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح، کہ امر ذہنی کو کون سا درجہ دے دیا جائے؟ امر خارجی والا درجہ دے دیا جائے، تو یہ غلطی ہے. بھائی تو کہتے ہیں ومنہا اخذ الاعتبارات الذہنیتی، اور ان مغالطوں میں سے ایک جو ہے وہ ذہنی اعتبارات کو، اخذ الاعتبارات الذہنیتی ذہنی اعتبارات کو بنا لینا، والمحمولات العقلیتی اور محمولات عقلیہ کو، یعنی ذہنی اعتبارات اور عقلی محمولات کو بنا لینا. کیا بنا لینا؟ امورا عینیتن، امور عینیہ بنا لینا، یعنی خارجی امور بنا لینا. بھائی خارجی امور، کما اذا قیل، جیسے کہا جائے ان الانسان کلیون، کہ انسان کلی ہے. فیظن، پس یہ گمان کیا جائے کہ انہ فی الاعیان کذلک، کہ وہ اعیان کے اندر یعنی افراد کے اندر بھی اسی طرح ہے. حالانکہ افراد کے اعتبار سے تو انسان کلی نہیں ہے، لیکن یہ جو امر ذہنی تھا اس کو کس کا درجہ کوئی دے دیتا ہے؟ امر خارجی کا درجہ دے دیتا ہے، تو یہ غلطی ہے. تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ انسان افراد کے اندر بھی اسی طرح ہے. وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ، اور یہ گمان درست نہیں ہے. فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ إِنَّمَا تَعْرِضُ الْأَشْيَاءَ فِي الذِّهْنِ، اس لیے کیونکہ کلی ہونا یہ عارض ہوتا ہے چیزوں کو، پھر ذہنی کس کے اندر، ذہن میں کوئی چیز کلی ہوتی ہے، خارج میں کلی نہیں، کیونکہ کلی میں نے بتلایا مفہوم کا نام ہے، تو کلی ہونا چیزوں کو عارض ہوتا ہے یعنی ان کو پیش آتا ہے، ان کو لاحق ہوتا ہے ذہن کے اندر، دون الخارجی نہ کہ خارج میں۔ ومنہا، یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی، کہ کوئی چیز ذہنی ہوتی ہے اس کو کون سا درجہ دے دیا جائے، خارجی چیز والا درجہ، خارجی چیز اور ہوتی ہے ذہنی چیز اور ہے بھائی، ذہن صورت سمجھ میں آگئی بھائی۔ تو ومنہا ذا تحقیق ینحل اغلوطۃ اخرى، اور کہتے ہیں اس تحقیق سے جو ہم نے ذکر کی، ینحل حل ہو جاتا ہے، اغلوطۃ اخرى ایک اور مغالطہ، ہماری اس تحقیق سے ایک اور مغالطہ بھی حل ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تقریرہ، اس کی تقریر یہ ہے، ان یقال، کہ یوں کہا جائے، الممتنع موجود، وہ چیز جو ممتنع ہے موجود ہے، وہ چیز جو ممتنع کا کیا معنی، ناممکن، جو ناممکن بھائی، محال، محال، وہ چیز جو محال ہے وہ موجود ہے، یعنی خارج میں اس کا وجود پایا جا رہا ہے بھائی، حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چیز ناممکن ہے اس کا خارج میں تو وجود ہو ہی نہیں سکتا بھائی، ناممکن کا کیا معنی، تو امکان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے ایک چیز بھائی، تو وہ خارج میں کیسے پائی جا سکتی ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، تو یہ بھی انہیں اسی قسم کا مغالطہ ہے جو ابھی بیان ہوا، تو اس کی تقریر کر رہے ہیں، کہ اس کی تقریر یہ ہے، یوں قال، یوں کہا جائے، الممتنع موجود، وہ چیز جو ممتنع ہے یعنی ناممکن ہے وہ موجود ہے، اور یہ درست نہیں ہے بھائی، لأنہ سے قیاس پیش کریں گے، دلیل بھائی، یہ مغالطے پر مبنی قیاس پیش کریں گے بھائی، دیکھیے بھائی، لأنہ ان انتنع شیء فی الخارج، اس لیے کیونکہ اگر کوئی چیز ممتنع ہو خارج میں، ان انتنع شیء فی الخارج، اگر کوئی چیز خارج میں ممتنع ہو، کیا معنی ممتنع ہو، ناممکن ہو، لکان امتناعہ حاصلا فی الخارج، تو اس چیز کا ناممکن ہونا خارج میں حاصل ہے، ناممکن خارج کے اعتبار سے ہے نا، تو اس کا ناممکن ہونا کس اعتبار سے حاصل ہے، خارج کے اعتبار سے وہ ناممکن ہے، تو اس کا امتناع خارج کے اعتبار سے حاصل ہے، یہ ہوا صغرا بھائی، ان امتنع شیء فی الخارج لکان امتناعہ حاصلا فی الخارج، یہ ہوا صغرا بھائی۔ کبرا بھائی، یہ پچھلے صفحے کا آخری حاشیہ دیکھیے، وہاں کبرا انہوں نے پورا دیا ہے، کتاب میں اس طرح نہیں ہے بھائی، یہ جو ابھی پچھلا صفحہ گزرا ہے اس کے آخری آٹھ نمبر حاشیہ ہے، آخری دو سطریں بھائی، آخری دو سطریں مل گیا بھائی، آٹھ نمبر حاشیہ، کہتے ہیں وہ صورت القیاس ہاکذا، قیاس کی صورت یہ ہے کہ ان امتنع شیء فی الخارج لکان امتناعہ حاصلا فی الخارج، اگر کوئی چیز خارج میں ممتنع ہو یعنی ناممکن ہو، تو اس کا ناممکن ہونا حاصل ہے خارج میں، یہ ہے صغرا، کبرا یہ ہے، وکل ما کان امتناعہ حاصلا فی الخارج، ہر وہ چیز جس کا ناممکن ہونا خارج میں حاصل ہے، یعنی خارج کے اعتبار سے جو بھی چیز ناممکن ہے، کان موجودا فی الخارج، تو وہ خارج میں موجود، بھائی جس کا امتناع خارج میں حاصل ہے تو وہ خود بھی خارج میں موجود ہے، خارج میں امتناع حاصل ہو رہا ہے نا، تو خارج میں بھی وہ موجود، قیاس کی صورت بنا رہے ہیں، یہ ہے کبرا بھائی۔ نتیجہ کیا نکلا بھائی، لکان امتناعہ حاصلا فی الخارج، یہ صغرا میں آیا تھا، کیا آیا تھا، لکان امتناعہ حاصلا فی الخارج، اور کبرا میں بھی آیا، وکل ما کان امتناعہ حاصلا فی الخارج، تو یہ حد اوسط ہوا، اس کو گرا دیں گے، نتیجہ کیا آیا، ان امتنع شیء فی الخارج کان موجودا فی الخارج، صغرا سے مقدم لیا، کبرا سے تالی لیا، کیا بن گیا، نظر ہے قیاس پہ، دوبارہ دیکھو قیاس کو، ان امتنع شیء فی الخارج یہ ہے مقدم، لکان امتناعہ حاصلا فی الخارج یہ ہے تالی، قضیہ شرطیہ ہے نا، قضیہ شرطیہ میں تو موضوع محمول نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں، مقدم اور تالی، تو یہاں پر یہ ہے ان امتنع شیء فی الخارج، یہ ہے مقدم، اور لکان امتناعہ حاصلا فی الخارج، یہ کیا ہے تالی، اور یہی حد اوسط بھی ہے، دیکھو اگلے کبریٰ میں بھی آ رہا ہے وَكُلُّ مَا كَانَ امْتِنَاعُ حَاصِلًا فِي الْخَارِجِ، دیکھو یہ حد اوسط آ گیا، اور آگے کان موجودًا فِي الْخَارِجِ، یہ کیا ہے تالی، تو اب نتیجہ کیا ہے، حد اوسط ختم کیجئے، ان امتنع شیءٌ فی الخارج، یہ پہلے صغرا میں سے مقدم لیا، اور کان موجودًا فی الخارج یہ تالی لیا کس میں سے، کبرا میں سے، نتیجہ کیا آیا ان امتنع شیءٌ فی الخارج کان موجودًا فی الخارج، تو دیکھیے یہ اب قیاس غلط ہے، قیاس درست نہیں، اور اس غلطی کا سبب کیا بنا کہ کہنے والے نے، قیاس پیش کرنے والے نے امر ذہنی کو امر خارجی کا درجہ دے دیا، اب وہی بات چل رہی ہے، ایک چیز ہے، ایک ہے امر ذہنی، ایک ہے امر خارج، انہوں نے کیا کیا قیاس کرنے والے نے امر ذہنی کو امر خارجی کا درجہ دے دیا، اور اس کے ذریعے ثابت کیا کہ جب ایک چیز کا امتناع حاصل ہو خارج میں تو وہ چیز خود بھی خارج میں کیا ہوگی موجود، بھائی امتناع ممتنع ہونا ناممکن ہونا یہ ایک ذہنی چیز ہے، یہ کیا ہے ذہنی چیز ہے، ناممکن ہونا بھائی، جو چیز ناممکن ہوگی وہ تو کبھی بھی خارج میں نہیں پائی جائے گی بھائی، تو یہ ایک ذہنی چیز ہے ممتنع ہونا، اس کو اس نے کون سا درجہ دے دیا، خارجی درجہ دے دیا، امر خارجی والا درجہ دے دیا، اور جس کی وجہ سے انسان غلطی میں واقع ہو جاتا ہے بھائی، تو کہتے ہیں آپ کتاب پر دیکھیے تقریر ہو، تقریر اس کی یہ ہے اس مغالطے کی، یوں قال یوں کہا جائے الممتنع موجود، ان کے ممتنع کیا ہے موجود، یہ ہے دعویٰ، یہ ہے نتیجہ جو آگے وہ قیاس سے نکلتا ہے بھائی، کہتے ہیں لِأَنَّهُ، کیونکہ اِنِ امْتَنَعَ شَيْءٌ فِي الْخَارِجِ، اس لیے کیونکہ اگر کوئی چیز خارج میں ممتنع ہو لَكَانَ امْتِنَاعُهُ حَاصِلًا فِي الْخَارِجِ، تو اس کا ناممکن ہونا خارج میں حاصل ہے، بھائی خارج میں حاصل ہے نا اس کا ناممکن ہونا، وہ ممکن ہی نہیں ہے، تو فَيَكُونُ الْمُمْتَنِعُ مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ، تو وہ ممتنع جو ہے وہ موجود ہے خارج میں، فَيَلْزَمُ وُجُودُ الْمُمْتَنِعِ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا، تو لازم آیا اس قیاس سے ممتنع کا وجود، وَهُوَ بَاطِلٌ، اور یہ باطل ہے قطعًا قطعی طور پر یقینی طور پر، وَجْهُ الْإِنْحِلَالِ، اور اس کے حل ہونے کی صورت یہ ہے کہ ان الامتناع اعتبار ذہنی، ان کے ناممکن ہونا یہ ایک ذہنی اعتبار ہے، لا يلزم من اتصاف الشيء به وجوده في الخارج، لازم نہیں آتا کسی چیز کے اس کے ساتھ متصف ہونے سے، کسی چیز کے امتناع کے ساتھ متصف ہونے سے، موصوف ہونے سے، یہ لازم نہیں آتا وجوده في الخارج کہ وہ خارج میں بھی موجود ہو، بھائی خارج میں بھی اس کا وجود ہو، لیلزم وجود المتصف به فی الخارج، تاکہ لازم آئے اس کے ساتھ، اس امتناع کے ساتھ متصف ہونے کا وجود خارج میں، صورت سمجھ میں آ گئی، کیا غلطی کی اس کے اندر، ایک امر ذہنی کو کون سا درجہ دے دیا امر خارجی، امتناع ممتنع ہونا یہ ایک ذہنی امر ہے خارج میں نہیں، ہم کہتے ہیں نا یہ چیز ممتنع ہے، یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، یہ چیز ممکن، یہ ذہنی اعتبار سے ہے، خارج کے اعتبار سے، خارج کے اعتبار سے امتناع ثابت نہیں بھائی، کیونکہ خارج میں چیز کا ممتنع کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے بھائی، ناممکن ہے، جب ناممکن کہہ رہے ہیں تو اس کو وہ اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، وَمِنْهَا أَخْذُ مِثَالِ الشَّيْءِ مَكَانَهُ، اور ان مغالطوں میں سے ایک جو ہے وہ بنا لینا ہے شے کی مثال کو، مَكَانَهُ شے کی جگہ پر، وہ رکھنا ہے شے کی مثال کو اس کی جگہ پر، ان بھائی ان ادھر دیکھیے مغالطوں، ان مغالطوں میں سے ایک مغالطہ یہ ہے کہ شے کی مثال کو شے کا درجہ دے دینا، اس کو شے کا درجہ دے دیا شے کی مثال، یہ یوں کہیں شے کا جو تصور ہے اس تصور کو عین شے کا درجہ دے دیا گیا جائے بھائی، اس سے بھی مغالطے میں پڑ جائے گا انسان. کس کو؟ یوں کہیں صورت شے کو شے کا درجہ دے دیا جائے. کس کو بھائی؟ شے اور چیز، صورت شے اور چیز. ایک گھوڑا ہے، ایک گھوڑے کی تصویر ہے، دونوں الگ الگ ہیں بھائی. ایک شے ہے، ایک گھوڑا ہے، تو دوسرا اس کی صورت ہے. گھوڑا تو حرکت بھی کرے گا، چلے گا، پھرے گا، لیکن تصویر تو ایسی نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور تو یہاں مراد تصور ہے. جب ہم کسی چیز کا تصور کرتے ہیں ذہن میں اس کی صورت آتی ہے. تو آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ انسان کا ذہن جو ہے اس آئینے کی طرح ہے، جیسے آئینے کے اندر کسی چیز کا عکس حاصل ہوتا ہے، اسی طرح ذہن کے اندر بھی چیزوں کا عکس حاصل ہوتا ہے. لیکن آئینے کے اندر صرف جو چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں ان کا عکس آتا ہے، جو چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہوا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، تو آئینے میں اس کا عکس بھی دکھائی نہیں دے گا. لیکن ذہن کے اندر ہر چیز کا عکس آتا ہے، یعنی انسان اس کو سمجھ لیتا ہے. انسان اس کو اب خوشبو ہے، خوشبو کا آئینے میں کوئی عکس نہیں، لیکن ذہن فوراً اس کی صورت بنتی ہے. اور ایک خوشبو کا آپ کو پتا ہو، بعد میں وہ خوشبو آپ کی ناک میں پہنچتے ہی آپ فوراً کہہ دیں گے یہ تو فلاں چیز کی خوشبو ہے. دیکھو اس کی صورت آپ کے ذہن میں محفوظ تھی، آپ نے فوراً پہچان لیا اس کو بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا شے کی صورت کو، شے کے تصور کو کون سا درجہ دے دیا جائے؟ شے کا درجہ دے دیا جائے، تو اس سے بھی انسان مغالطے میں پڑے گا بھائی، مغالطے میں. مثلا کہا جائے کہ میرے ذہن میں آگ کا تصور ہے. کیا ہے؟ اور آگ تو جلانے والی ہے، آگ تو حرارت پہنچانے والی ہے، تو کہا جائے لہذا ذہن میں بھی کیا آنی چاہیے؟ حرارت آنی چاہیے، ذہن کو جل جانا چاہیے. حالانکہ ایسا تو نہیں، کیونکہ ایک آگ کا وجود خارجی ہے، ایک وجود یاد رکھیے بھائی، یہ مناطقہ اور فلاسفہ کے ہاں ہر چیز کے دو وجود ہیں بھائی، ایک وجود خارجی تو اور ایک وجود ذہنی. دو قسم کے وجود ہیں ان کے ہاں بھائیوں، کہیے. مناطقہ اور فلاسفہ کے ہاں وجود کتنی قسم پر؟ ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود خارجی ہے بھائی. وجود خارجی جو خارج میں پایا جاتا ہے اور جس پر اس شے کے احکام اور اثرات مرتب ہوتے ہیں. کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اس کے احکام اور آثار مرتب ہوتے ہیں. لیکن ذہن میں جو ہے اس چیز کا جو عکس بنتا ہے، اس پر اس کے احکام اور اثرات مرتب نہیں ہوتے. تو وجود خارجی ہے ایک وجود ذہنی. وجود خارجی کون سا؟ جو خارج میں ایک چیز کا وجود ہے. وجود ذہنی کیا ہے؟ اس چیز کا جو تصور ذہن میں آتا ہے. اور کسی چیز کے اثرات اور احکام کس وجود پر مرتب ہوتے ہیں؟ خارجی اس وجود پر یا ذہنی وجود پر؟ خاص دیکھیے بھائی، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. تو یہ خارج میں جو آگ ہوگی وہ جلائے گی چیزوں کو، ان کو حرارت پہنچائے گی. ذہن کے اندر جو ہے اس کے یہ اثرات نہیں، ذہن کے اندر یہ اثرات. تو یہ وجود ذہنی کے اثرات ہیں یا وجود خارجی کے بھائی؟ وجود. تو کسی چیز کے احکام اور اثرات کون سے وجود پر مرتب ہوتے ہیں؟ وجود خارجی پر. خارج میں آگ ہوگی وہ حرارت پہنچائے گی اور چیز کو جلائے گی. خارج کے اندر جو برف ہوگی وہ چیز کو ٹھنڈک پہنچائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کسی چیز کے احکام اور اثرات وجود خارجی پر مرتب ہوتے ہیں، وجود ذہنی پر نہیں. لیکن اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، وجود ذہنی کو وجود خارجی کا درجہ دے دیتا ہے اور اس کے لیے بھی وہی چیزیں مانے، تو یہ تو درست نہیں ہے بھائی. کیا کہتا ہے مثلا؟ وہ کہتا ہے میرے ذہن میں آگ کا تصور ہے اور آگ تو جلانے والی ہے، تو میرے ذہن کو بھی جلنا چاہیے، کیوں نہیں جل رہا؟ اور صورت سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اور اس طرح دیکھیے آگے اور کئی مثالیں یہ کتاب کے اندر ذکر کریں گے. تو یہ مغالطہ ہے کہ ایک چیز کو کی مثال کو عین شے کا درجہ دے دیا جائے، یعنی وجود ذہنی کو کون سا درجہ دے دیا جائے؟ وجود خارجی والا. تو کہتے ہیں وَمِنْهَا أَخْذُ مِثَالِ الشَّيْءِ مَكَانَهُ، اور ان مغالطوں میں سے ایک جو ہے اس شے کی مثال کو بنا لینا، رکھ لینا، مَكَانَهُ اس کی جگہ، ایک شے کی مثال کو اس کی شے کی جگہ پر رکھ دینا. كَمَا تَقُولُ جیسے آپ کہیں لِمِثَالِ النَّارِ آگ کی مثال کو، یعنی آگ کے تصور کے بارے میں کہیں، کیا کہیں؟ انہو نارن، کے یہ آگ ہے، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آگ کے تصور، آگ کی صورت کے بارے میں کہ یہ آگ ہے. وکل نار محرق، اور ہر آگ جلانے والی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فہو محرق، یہ آگ کی مثال اور آگ کی صورت بھی کیا ہے؟ جلانے والی ہے. حالانکہ یہ تو درست نہیں، آگ کی صورت اور آگ تصور تو نہیں جلانے والا. ہاں آگ کا جو وجود خارجی ہے وہ چیزوں کو جلانے والا ہے. تو کہتے ہیں وَهَذَا الْإِشْتِبَاهُ هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الْمُنْكِرُونَ لِوُجُودِ الذِّهْنِ. بھئی یاد رکھیے، میں نے بتایا یہ مناطقہ اور فلاسفہ کے ہاں وجود دو قسم کے ہیں، ایک وجود خارجی اور ایک وجود ذہنی ہے. جبکہ متکلمین جو ہیں، جو علم کلام کی بحث کرتے ہیں، بھئی علم کلام کے جو ماہرین ہیں، بھائی ایک تو آپ یہ فقہ پڑھتے ہیں، فقہ کے اندر اعمال کی بحث ہوتی ہے، انسان کے عمل کی، اور ایک علم کلام ہے اس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ قادر ہیں، اللہ رازق ہیں، قیامت قائم ہوگی وغیرہ. تو اس میں عقیدے کی بحث جس علم میں ہو اس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اور اس علم کلام کا جو ماہر عالم ہو اس کو متکلم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ متکلم. تو متکلمین وجود ذہنی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں وجود ذہنی کوئی چیز نہیں، صرف چیزوں کا ایک ہی وجود ہے، وجود خارجی. جبکہ مناطقہ اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ ایک وجود خارجی ہے تو ایک وجود، اور متکلمین کیا کہتے ہیں؟ صرف کیا ہے؟ وجود خارجی ہے. وہ یہی دلیل ذکر کرتے ہیں متکلمین، کہتے ہیں اگر شے کا وجود ذہنی بھی ہو تو پھر تو آگ کا تصور کرتے ہی ہمارے ذہن کو جل جانا چاہیے، کیونکہ خارج میں آگ جلاتی ہے، ذہن کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ جل جانا چاہیے. نیز ہم پہاڑ کا تصور کریں تو ہمارا ذہن، ہمارا سر چھوٹا سا ہے، پہاڑ کتنی بڑی چیز ہے، تصور کرتے ہی ہمارے ذہن کو پھٹ جانا چاہیے، بھائی کتنی بڑی چیز ذہن میں آئی. سفیدی کا تصور کرتے ہی ہمارے ذہن کو سفید ہو جانا چاہیے، سیاہی کا تصور کرتے ہی ہمارے ذہن کو سیاہ ہو جانا چاہیے، بھائی اس چیز سفیدی سے چیز سفید ہوتی ہے نا، سیاہی سے چیز سیاہ ہوتی ہے، تو اس کا اثر پڑنا چاہیے. تو جواب دیں گے آپ کو کہ بھائی یہ تو آپ نے کیا کیا، ایک شے کی مثال کو شے کا درجہ دے دیا. یہ جو سفیدی سے چیز کا سفید ہونا، سیاہی سے چیز کا سیاہ ہونا، اور آگ کا کسی چیز کو جلانا، یہ اس کے وجود، یہ اس کے احکام اور اثرات ہیں، اور یہ احکام اور اثرات خارجی وجود پر مرتب ہوتے ہیں، ذہنی وجود پر مرتب. تو آپ نے ذہنی وجود کو کون سا درجہ دے دیا؟ خارجی وجود والا درجہ دے دیا، جبھی آپ اس کے لیے یہ ساری چیزیں ثابت کر رہے ہیں. حالانکہ کیونکہ یہ چیزیں تو صرف کس کے لیے ثابت ہوتی ہیں؟ خارجی وجود کے لیے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ذہنی وجود کے لیے یہ چیزیں ثابت نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَهَذَا الْإِشْتِبَاهُ هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الْمُنْكِرُونَ، اور یہ وہی اشتباہ ہے، یہ وہی شبہ ہے جس میں، جس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں. احتجہ بہ المنکرون، استدلال کرتے ہیں منکرین بھائی، یعنی متکلمین، اسی اشتباہ کے ذریعے استدلال کرتے ہیں. ان کو اشتباہ لگ گیا بھائی، کس چیز کے اندر؟ انہوں نے مثال شے کو کون سا درجہ دے دیا؟ شے والا درجہ دے دیا بھائی. تو اس اشتباہ، اسی کے ذریعے وہ استدلال کرتے ہیں منکرین. المنکرون للوجود الذہنی، وہ جو انکار کرنے والے ہیں وجود ذہنی کا، یہی وہ اشتباہ ہے جس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں. للوجود الذہنی، کس چیز کا؟ وجود ذہنی کا. استدلال کرتے ہیں یعنی دلیل پکڑتے ہیں، دلیل بناتے ہیں اسی چیز کو کہ کوئی وجود ذہنی نہیں. اگر وجود ذہنی ہوتا تو آگ کا تصور کرتے ہی ذہن کو جل جاتا, پہاڑ کا تصور کرتے ہی ذہن پھٹ جاتا, سفیدی کا تصور کرتے ہی ذہن کیا ہو جاتا سفید, سیاہی کا تصور کرتے ہی ذہن کیا ہو جاتا سیاہ. تو یہ وہی اشتباہ ہے جس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وجود ذہنی کا. حیث قالوا, اس حیثیت سے کہ وہ کہتے ہیں لو حصلت الاشیاء بانفسها, اگر چیزیں حاصل ہوتی ہیں بانفسها اپنی ذات کے اعتبار سے, اگر چیزیں ذہن میں اپنی ذات کے اعتبار سے آتی ہیں, چیزیں کس طرح آتی ہیں ذہن میں, اگر چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے ذہن میں حاصل ہوں تو لازم احتراق الذہنی, تو لازم ہے ذہن کا جل جانا عند تصور الناری, آپ کے تصور کے وقت, واختراقه عند تصور الجبل, اختراق کا معنی پھٹنا, اور ذہن کا پھٹ جانا پہاڑ کا تصور کے پہاڑ کے تصور کے وقت, واتصافه بالبياض والسواد عند تصورهما, اور ذہن کا متصف ہونا سفیدی اور سیاہی کے ساتھ ان دونوں کے تصور کے وقت, وہاں قضا, اور اسی طرح, یعنی اسی طرح اور بھی ہر چیز کا اثر پڑتا. اب وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں وجود ذہنی کوئی چیز نہیں, اگر وجود ذہنی ہوتا چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں آتی تو وہ جو خارجی اثر ان کا ہوتا ہے وہ ذہن پر بھی پڑتا اور مرتب ہوتا. وحلہ, اور حل اس کا یہ ہے, جواب دے رہے ہیں بھائی اب مصنف بھائی ان کو, کہتے ہیں حل اس کا یہ ہے کہ انہم من باب اخذ ما بالعارض مکان ما بالذات, کہ یہ کس باب سے ہے, من باب اخذ ما بالعارض, کہ بنا لینا وہ چیز بالعارض جو بالعارض ہے, وہ چیز جو بالعارض ہے اس کو درجہ دے دینا, اس کو رکھ دینا مکان ما بالذات, اس چیز کی جگہ جو بالذات, ایک چیز بالعرض ہے اس کو بالذات چیز کا درجہ دے دینا, یہ اس قبیل سے ہے. ایک چیز جو بالعرض ہے اس کو کون سا درجہ دے دینا, جو بالذات ہے, یہ جلانا, یہ سفیدی سیاہی سے چیز کا سفید اور سیاہ ہونا, یہ بالذات سفیدی کے لیے ثابت ہے کہ وہ چیز کو سفید کر دے گی, سیاہی چیز کو سیاہ کر دے گی بالذات, جب اس کو سیاہی کی کیا موجود ہو, ذات موجود ہو, ذات کے اعتبار سے آگ کیا کرے گی چیزوں کو جلا دے, کب جلائے گی جب آگ کی ذات موجود ہوتی ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے یہ چیزیں تھیں اور ان کو آپ نے کون سا درجہ دے دیا, بالعرض, ہاں بالعرض کو آپ نے بالذات والا درجہ دے دیا, تو ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ بالعرض ہے, وصف کے اعتبار سے ہے, ذات کے اعتبار سے ذہن میں تو صرف اس کا تصور آتا ہے, کوئی حقیقتاً آگ ہمارے ذہن کے اندر نہیں آ جاتی بھائی, پہاڑ کا ذہن میں صرف اس کے تصور آتا ہے, کوئی حقیقتاً پہاڑ ہمارے ذہن کے اندر نہیں آ جاتا بھائی. تو یہ آپ نے بالعرض چیز کو کون سا درجہ دے دیا, بالذات تو آگ جلاتی ہے, بالذات تو سفیدی چیز کو سفید کرتی ہے, بالعرض سفید, سورت سمجھ میں آ گئی ہے, آسان لفظ. تو آپ نے کیا کیا, بالعرض کو کون سا درجہ دے دیا, بالذات والا درجہ دے دیا, اس وجہ سے. تو کہتے ہیں انہ من باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات, کہ یہ رکھ دینا ہے ما اس چیز کو, بالعرض جو بالعرض ہے, بالعرض چیز کو رکھ دینا مکان ما بالذات اس چیز کی جگہ پر جو بالذات ہے, یعنی ان الاحراق والخرق وغیرہما, یعنی کہ جلانا, والخرق اور پھاڑنا, وغیرہما اور اس کے علاوہ اور جو ہیں, یعنی سفیدی سیاہی وغیرہ اور تمام چیزیں, من العوارض, یہ کس میں سے ہیں, ان عوارض میں سے ہیں, التی تلحق الشیء, جو لاحق ہوتے ہیں کسی چیز کو, اذا وجد بوجود اصلی خارجی, جب پائی جائے کوئی چیز اپنے اصلی خارجی وجود کے ساتھ, وليست من العوارض للوجود الظلی الذهنی, اور یہ وجود ذلی ذہنی کے عوارض میں سے نہیں ہیں, یہ وجود اصلی کے عوارض میں سے ہیں, یہ اثرات کس میں سے ہیں, وجود اصلی کے آپ نے کہا آگ جلا دیتی ہے، یہ کس کی صفت ہے، کس کے عوارض میں سے ہیں؟ یہ وجود اصلی کے، جو آگ کا خارج میں وجود اصلی ہے اس کے عوارض میں سے ہے، وہ کیا کرے گی، چیز کو جلا دے گی. عوارض، عارض کی جمع وہی جو صفت بھائی جو اس کے ساتھ ہیں. تو جب وجود خارجی کے ساتھ کوئی چیز پائی جائے تو اس پر یہ اثرات اور احکام مرتب ہوتے ہیں، اور جو چیز وجود ذلی ذہنی کے ساتھ ہو اس کے ساتھ یہ عوارض قائم نہیں. وجود ذہنی ذلی، ذل سائے کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، سایہ، سایہ کسی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو ذل کہتے ہیں. تو ذہن کے اندر جو ہے وجود اصلی نہیں ہوتا، ذہن کے اندر وجود ذہنی ذلی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، وہ اس کی صرف صورت ہے، اس کا صرف تصور ہے، وجود اصلی نہیں ہے. وجود اصلی خارج میں ہے، ذہن میں کون سا وجود ہے، وجود ذلی ذہنی، یعنی ذلی یعنی اس کی وہ پرچھائی ہے ذہن کے اندر، اس کا وہ تصور ہے، اس کی صورت ہے، حقیقتاً نہیں. تو آپ نے کیا کیا، غلطی کیا کی، وجود ذہنی، وجود ذہنی ذلی جو تھا اس کے لیے کون سے اوصاف ثابت کر دیے، وجود وجود خارجی اصلی جو تھا اس کے احکام ثابت کر دیے، حالانکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. وَمِنْهَا أَخْذُ جُزْءِ الْعِلَّةِ مَكَانَ الْعِلَّةِ، اور ان مغالطوں میں سے ایک جو ہے جزء علت کو علت کی جگہ رکھ دینا ہے. أَخْذُ جُزْءِ الْعِلَّةِ، بنانا جزء علت کو یا رکھنا، پکڑنا جزء علت کو، مکان العلتی کس کی جگہ پر، علت ایک ہے، علت ایک ہے جزء علت، ایک ہے علت ایک ہے جزء علت. مثلا مثال بیان کریں گے، 70 آدمی کہتے ہیں یہ پتھر مل کر اٹھا کر 70 فرسخ تک لے جا سکتے ہیں. ایک بڑا وزنی بھاری پتھر تھا، وہ پتھر اتنا وزنی ہے کہ 70 آدمی ملیں تو پھر وہ اس کو اٹھا کر 70 میل تک لے جا سکتے ہیں. کتنے آدمی اور کتنے تک لے جا سکتے ہیں، تو کہا جائے جب 70 آدمی اس کو 70 فرسخ تک اٹھا کر لے جا سکتے ہیں تو ایک آدمی ایک فرسخ تک لے جا سکتا ہے، حالانکہ یہ تو درست نہیں، ایک آدمی تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتا. ہاں تو دیکھیے، 70 آدمی مل کر اسے اٹھا کر 70 میل تک لے جا سکتے ہیں، تو 70 میں ایک بھی تھا، ان 70 میں تو 70 آدمی اس کے لیے علت تھے اٹھا کر لے جانے کی، وہ ہوں تو یہ کام ہو سکتا ہے، وہ نہیں تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. تو 70 آدمی ہوئے اس کام کے لیے علت، اور ان میں سے ایک بھی داخل ہے، 70 میں ایک آ گیا یا نہیں آ گیا، تو ایک کا ایک وہ جزء علت ہے کہ علت ہے، جزء وہ اکیلا تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، لیکن آپ اس کے لیے بھی اس کو علت والا درجہ دے دیں کہ جب 70 پر آدمی، جب 70 آدمی 70 فرسخ تک لے جا سکتے ہیں تو ایک آدمی ایک فرسخ تک اس کو لے جا، تو ایک آدمی کو بھی آپ نے علت والا درجہ دے دیا، یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے لیکن کہاں تک صرف لے جا سکتا ہے، ایک، تو آپ نے جزء علت کو کون سا درجہ دے دیا، حالانکہ یہ تو درست نہیں ہے بھائی، جزء علت اور چیز ہے، علت اور ہے بھائی، تو جزء علت کو علت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. ومنہا، اور ان مغالطوں میں سے، اخذ جزء العلت مکان العلت، وہ پکڑنا ہے جزء علت کو علت کی جگہ پر، یعنی جزء علت کو علت والا درجہ دے دینا ہے. کما اذا حمل 70 رجلا، جیسے کہ اٹھایا 70 آدمیوں نے، حجرا ثقیلا، ایک بھاری پتھر کو، 70 فرسخا، 70 فرسخ تک، کہاں تک اٹھایا، 70 فرسخ تک، مثال کے طور پر. ویوتا وہم، تو یہ وہم کیا گیا، تو یہ وہم کیا جاتا ہے کہ ان الواحد منہم یحملہ فرسخا واحدا، کہ ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اس کو ایک فرسخ تک اٹھا سکتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں. ومنها اجراء طریق الاولویت عند الاختلاف، اور ان مغالطوں میں سے ایک مغالطہ جو ہے وہ اولویت کے طریقے کو جاری کرنا ہے عند الاختلاف، اختلاف کے وقت. ان مغالطوں میں سے ایک کیا ہے؟ اجراء طریق الاولویت، اولویت کے طریقے کو جاری کرنا عند الاختلاف، کس وقت؟ اختلاف کے وقت. کما تقولو، جیسے آپ کہتے ہیں الانسان لیس بی اولا بی اضافت نفس ناطقت من العصفور، کہ انسان زیادہ لائق نہیں ہے بی اضافت نفس ناطقت، نفس ناطقہ کی نسبت سے، نفس ناطقہ کی نسبت کے لحاظ سے انسان وہ زیادہ لائق نہیں ہے من العصفور، عصفور چڑیا کے مقابلے میں. عصفور کس کو کہتے ہیں؟ چڑیا. چڑیا کے مقابلے میں انسان نفس ناطقہ کے زیادہ لائق نہیں ہے. بعد ما اشترکا فی الحیوانیت، بعد اس کے کہ جب دونوں شریک ہیں، اشترکا تثنیہ کا صیغہ ہے، بعد اس کے کہ جب انسان اور چڑیا دونوں شریک ہیں فی الحیوانیت، کس چیز میں؟ حیوان ہونے میں. بھائی دیکھیے اولویت کا طریقہ، اولا کا معنی کیا ہے؟ زیادہ لائق. اولا کا کیا معنی؟ زیادہ لائق. اور یہ تو یہ کہا جائے اولویت کا طریقہ جاری کیا جائے. یاد رکھیے اولویت کا طریقہ اتفاق کے وقت تو جاری ہو سکتا ہے، اختلاف کے وقت جاری نہیں. توجہ ہے سبق کی طرف. اولویت کا طریقہ کس وقت جاری ہو سکتا ہے؟ اتفاق کے وقت تو جاری ہو سکتا ہے، اختلاف کے وقت جاری نہیں. اتفاق اس چیز کے تقاضا کرنے میں جب اتفاق ہو، ایک چیز کے تقاضا کرنے میں اتفاق ہو. مثلا زید بھی انسان نفس ناطقہ کا تقاضا کرتا ہے، زید بھی انسان ہے، بکر بھی انسانیوں کا انسان کہہ لیں بھائی، فی الحال زید بھی انسان ہے، بکر بھی کیا ہے؟ انسان. آپ کہیں کہ زید انسان کا، انسان کا تقاضا کرنے میں بکر سے اولا نہیں، زید انسان کا انسان ہونے کا تقاضا کرنے میں بکر سے، جس طرح زید انسان ہونے کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ انسان ہے، اسی طرح بکر بھی کیا تقاضا کرتا ہے، وہ بھی کیا ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی اولا نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اب دیکھو اتفاق کی صورت میں اولویت کا طریقہ جاری ہو رہا ہے. آپ کہیں زید بکر کے مقابلے میں انسان ہونے کا تقاضا کرنے میں اولا نہیں، دونوں برابر ہیں، جتنا تقاضا زید کر رہا ہے انسان ہونے کا اتنا ہی تقاضا بکر بھی کر رہا ہے، دونوں انسان ہیں، تو کوئی ایک بھی انسان ہونے کے اعتبار سے اولا نہیں، ایک زیادہ انسان ہو ایک کم انسان ہو ایسا ہے نہیں، انسان ہونے کا تقاضا کرنے میں دونوں برابر ہیں بھائی. اور یہ اتفاق والی صورت ہے، جب دونوں کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیز فلاں کے مقابلے میں اس تقاضے کے اندر اولا نہیں. لیکن اگر دونوں الگ الگ چیزیں ہوں پھر اولویت کا طریقہ نہیں جاری کر سکتے آپ بھائی. مثلا آپ کہیں چڑیا، ان چڑیا، چڑیا بھی حیوان، انسان بھی کیا ہے؟ حیوان. آپ کہیں انسان زید کہہ لیں بھائی، بلکہ زید، زید اور چڑیا، زید کیا ہے؟ یہ بھی حیوان، چڑیا بھی. آپ کہیں زید اور چڑیا جب دونوں حیوان ہونے میں شریک ہیں، توجہ ہے سبق کی طرف، زید اور چڑیا جب حیوان ہونے میں شریک ہیں تو انسان ہونے کے اندر زید چڑیا سے اولا نہیں، تو انسان ہونے میں زید چڑیا سے اولا نہیں. جتنا تقاضا انسان ہونے کا زید کر رہا ہے اتنا ہی تقاضا کون کر رہی ہے؟ چڑیا. حالانکہ یہ تو درست ہی نہیں، چڑیا تو انسان ہی نہیں. تو یہ تو اتفاق کی صورت میں اولویت والا طریقہ جاری کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ اس سے اولا نہیں ہے کیونکہ دونوں برابر ہوتے ہیں. اختلاف کی صورت میں نہیں، یا تو چڑیا صلے سے انسان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اس کو برابر کیسے قرار دے دیا جائے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اولویت کا طریقہ کس وقت جاری کیا جاتا ہے؟ اتفاق کے وقت، اتفاق، اور اختلاف کے وقت وہ جاری کرنا درست نہیں ہے۔ تو کوئی اگر اختلاف کے وقت جاری کر دے تو یہ غلطی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے دوبارہ کہتے ہیں ومنہا اجراء طریق الاولویت عند الاختلاف، اور ان مغالطوں میں سے ایک جو ہے وہ جاری کرنا ہے اولویت کے طریقے کو اختلاف کے وقت۔ کما تقولو، جیسے آپ کہیں الانسان لیس بھی اولا، کہ انسان وہ لائق زیادہ اولا نہیں، زیادہ لائق نہیں، بے اضافت نفس ناطقتی، نفس ناطقہ کی نسبت کا، اضافت نسبت بھائی کہ اس کی طرف کس چیز کی نسبت کی جائے، نفس ناطقہ، تو انسان اس زیادہ لائق نہیں ہے، کس کی طرف نفس ناطقہ کی نسبت کی جائے، من العصفوری، کس کے مقابلے میں؟ چڑیا کے مقابلے میں، یعنی دونوں کی طرف برابر نسبت ہونی چاہیے۔ بعد ہم اشترکا فی الحیوانیت، بعد اس کی جب دونوں شریک ہیں کس چیز میں؟ حیوان ہونے میں، حیوان ہونے میں۔ نفس ناطقہ آیا، نفس ناطقہ، نفس ناطقہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ نفس ناطقہ، بعض نے لکھا کہ یہ وہی نفس یعنی روح ہی کا نام ہے، بعضوں نے کیا کہا یہ روح کا نام ہے، بدن میں روح ہے یا نہیں بھائی؟ انسان کے روح ہے تو انسان زندہ ہے، روح نہیں تو انسان بھی زندہ نہیں۔ تو بعضوں نے کہا نفس ناطقہ روح ہی کا نام ہے، اور بعضوں نے کہا نہیں یہ روح سے الگ چیز ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ روح سے الگ ایک جوہر ہے جو مجرد ہے، خالی ہے مادے سے بھائی، تو یہ الگ چیز ہے، نفس ناطقہ اس کو کہتے ہیں بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعضوں نے کیا کہا نفس ناطقہ روح کا نام، بعضوں نے کہا نہیں روح نہیں، یہ روح کے علاوہ ہے، ایک جیسے روح جیسی اسی طرح ہے، یہ ایک مادے سے خالی، جیسے روح مادے سے خالی ہے، روح کا کوئی وجود نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، تو اس میں یہ مادے سے خالی ہے، تو اسی طرح یہ نفس ناطقہ بھی ہے بھائی۔ تو یہ ہر انسان کے لیے نفس ناطقہ ثابت ہے بھائی۔ ومنها ما وقع من قلة المبالاة بالحیثیات وترک الاعتناء بها، ومنها، اور ان مغالطوں میں سے، ما ایک وہ مغالطہ ہے، وقع جو واقع ہوتا ہے، من قلة المبالاة کم پرواہ کرنے کی وجہ سے، بالحیثیات حیثیات کی، حیثیتوں کی کم پرواہ کرنے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے، قلت کم، مبالات پرواہ کرنا، مبالات کا کیا معنی؟ پرواہ کرنا، بالحیثیات حیثیتیں، حیثیتوں کی کم پرواہ کرنے کی وجہ سے جو واقع ہوتا ہے۔ وترک الاعتناء بها، اعتناء کا معنی ہے توجہ دینا، اہمیت دینا، وترک الاعتناء اور اہمیت دینے کو چھوڑ دینا، اہمیت نہ دینا، بها، ہا ضمیر حیثیات کو راجع، حیثیتوں کو، حیثیتوں کو توجہ نہ دینا، ان کو اہمیت نہ دینا، ترجمے پہ نظر ہے؟ وترک الاعتناء بها کیا معنی؟ حیثیتوں کو توجہ نہ دینا، حیثیتوں کی طرف توجہ کو چھوڑ دینا۔ تو کہتے ہیں ومنها ما وقع من قلة المبالاة بالحیثیات وترک الاعتناء بها، اور ان مغالطوں میں سے ایک وہ مغالطہ ہے جو واقع ہوتا ہے، قلت مبالات کی حیثیات کو کم، حیثیات کی کم پرواہ کرنے کی وجہ سے، اور حیثیتوں کی طرف توجہ کو چھوڑ دینے سے، حیثیتوں کی کم پرواہ کی یا حیثیتوں کو سرے سے توجہ ہی نہیں دی، اس کی وجہ سے بھی انسان کس میں پڑ جاتا ہے؟ مغالطے میں۔ حیثیت کی طرف کیا کی؟ توجہ کم کی، یا سرے سے توجہ ہی چھوڑ دی، تو اس سے بھی انسان مغالطے میں پڑے گا۔ کقول القائل، جیسے کسی کہنے والے کا قول، کل ابیض دخل فی حقیقته البیاض، کہ ہر، کل ابیض، ہر سفید چیز جو ہے دخل فی حقیقتہ البیاض، اس کی حقیقت میں سفیدی داخل ہے، ہر سفید جو ہے اس کی حقیقت میں سفید، سفید کہتے ہی کس کو ہیں؟ جس میں سفیدی ہوگی، تو سفیدی اس کی حقیقت میں داخل ہوگی، ورنہ سفید تو نہیں کہہ سکتے اس کو، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ سفید کسے کہتے ہیں؟ جس میں سفیدی، جس میں سفیدی نہ اسے سفید کہہ سکتے ہیں جی؟ تو معلوم ہوا جس کو سفید کہہ رہے ہو سفیدی اس کی حقیقت میں داخل ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا تو کہتے ہیں کلو ابیاض، ہر سفید جو ہے دخل فی حقیقتہ البیاض، داخل ہے اس کی حقیقت کے اندر سفیدی. وزید ابیاض، اور زید بھی سفید ہے، زید بھی کیا ہے؟ سفید ہے، یعنی حبشی نہیں ہے، کالا نہیں ہے، زید بھی سفید ہے. فیلزم دخول البیاض فی حقیقتہ، تو لازم آیا کہ سفیدی داخل ہے فی حقیقتہ، زید کی حقیقت میں. کیا ضابطہ بنایا، کیا بتلایا؟ ہر سفید کی حقیقت میں سفیدی داخل ہوتی ہے، تو زید بھی سفید ہے تو زید کی حقیقت میں بھی سفیدی داخل ہے، حالانکہ زید کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے، اور انہوں نے کیا حکم لگا دیا؟ سفیدی اس کی حقیقت میں داخل، حالانکہ سفیدی زید کی حقیقت میں داخل ہے، تو انہوں نے غلط حکم لگایا. کیوں غلط حکم؟ کیا اس غلطی کی وجہ کیا ہوئی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے حیثیتوں کی پرواہ نہیں کی، حیثیتوں کی پر ہاں حیثیتوں کی پرواہ کرتے، ان کا خیال رکھتے، ان کی طرف توجہ کرتے، تو یہ غلطی واقع نہ ہوتی. زید سفید ہے، تو سفیدی زید کی حقیقت میں ضرور داخل ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حیوان ہونے کی حیثیت سے سفیدی نہیں، حیوان ہونے کی حیثیت سے سفیدی زید کی حقیقت میں نہیں داخل، بلکہ سفید ہونے کی حیثیت سے سفیدی زید کی حقیقت میں. اس اعتبار سے زید پہ نظر کرو کہ وہ سفید ہے، تو اس اعتبار سے سفیدی اس کی حقیقت میں داخل ہے، اور اگر اس زید کی طرف صرف اس اعتبار سے نظر کرو کہ وہ حیوان ہے، تو حیوان کے اندر تو سفیدی کی کوئی شاید ذکر تھی؟ حیوان، حیوان کس کو کہتے تھے؟ جو متحرک ہوتا تھا بالارادہ، اور جسم تھا جس میں نامی تھا، متحرک تھا، متحرک بالارادہ. تو حیوان ہونے کے اعتبار سے سفیدی زید کی حقیقت میں نہیں داخل، بلکہ کس اعتبار سے؟ سفید. توجہ ہے سبق کی طرف بھائی، ہر سفید کی حقیقت میں سفیدی داخل ہوتی ہے، لیکن کس حیثیت سے؟ سفید ہونے کی حیثیت سے سفیدی داخل ہے، کسی اور حیثیت سے داخل. تو یہاں پر جو آپ نے کہا زید کی حقیقت میں داخل ہے سفیدی، بھئی یا تو آپ بات پوری کریں، یوں کہیں زید کی حقیقت میں سفیدی داخل ہے سفید ہونے کی حیثیت سے، مطلقاً نہیں. آپ نے تو مطلقاً ہی کہہ دیا سفیدی زید کی حقیقت میں داخل ہے، مطلقاً نہیں داخل. حیوان ہونے کے اعتبار سے زید کو دیکھو تو زید صرف کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. سفیدی کوئی آ رہا ہے ذکر؟ سفیدی کا ذکر زید کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں تو زید کے لیے سفیدی زید کی حقیقت میں داخل، لیکن کس حیثیت سے؟ سفید ہونے کی، اس حیثیت سے کہ زید سفید ہے، اس حیثیت سے سفیدی اس کی حقیقت میں داخل. لیکن اس اعتبار سے دیکھو کہ زید کیا ہے؟ حیوان ہے. حیوان ہونے کے اعتبار سے سفیدی کا کوئی تعلق ہی نہیں، کہ حیوان کا سفید ہونا ضروری ہوتا ہے؟ حیوان کا بھینس کالی ہے وہ بھی حیوان ہے، تو حیوان ہونے کے اعتبار سے سفیدی زید کی حقیقت میں نہیں داخل، بلکہ کس اعتبار سے داخل ہے؟ سفید ہونے کی حیثیت سے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو ہر جگہ حیثیت کی قید ہوتی ہے بھائی، ایک چیز پر ایک حکم لگا رہے ہیں، ایک حیثیت سے لگا سکتے ہیں، دوسری حیثیت سے نہیں. زید، زید باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، ایک ہی شخص باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، لیکن حیثیت الگ الگ ہے، ایک ہی حیثیت سے وہ باپ بیٹا نہیں ہے، باپ ہے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اور بیٹا ہے اپنے باپ کی حیثیت سے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں بھی زید سفید ہے، لیکن سفیدی اس کی حقیقت میں داخل، لیکن کس حیثیت سے؟ سفید. اور آپ نے تو کہ مطلقاً کہہ دیا زید سفیدی اس کی حقیقت میں داخل، مطلقاً نہیں بلکہ حیثیت کے اعتبار سے سفید. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاتِ بِالْحَيْثِيَاتِ وَتَرْكِ الْاعْتِنَاءِ بِهَا، اور ان مغالطوں میں سے ایک وہ مغالطہ ہے جو واقع ہوتا ہے من قلت المبالات بالحیثیات، حیثیتوں کی کم پرواہ کرنے کی وجہ سے، وترک الاعتناء بها، اور حیثیتوں کی طرف توجہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، کقول القائل، جیسے کسی کہنے والے کا کہنا، کل ابیض دخل فی حقیقته البیاض، کہ ہر سفید جو ہے داخل ہے اس کی حقیقت میں سفیدی، وزید ابیض، اور زید بھی سفید ہے، فَيَلْزَمُ دُخُولُ الْبَيَاضِ فِي حَقِيقَتِهِ، تو لازم آیا سفیدی کا داخل ہونا زید کی حقیقت میں، وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ فِي، منشأ کہتے ہیں سبب اور باعث بھائی، وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ فِيهِ، اور اس میں غلطی کا باعث جو ہے، غلطی کا سبب کیا ہے، کہ ان البیاض داخل فی مفہوم الابیض، کہ سفیدی داخل ہے ابیض کے مفہوم میں، من حیث انہ ابیض، اس حیثیت سے کہ وہ سفید ہے، سفید ہے، لا من حیث انہ حیوان و انسان، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ حیوان اور انسان ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی، اوپر ایک لفظ آیا تھا فرسخ بھائی، فرسخ، دو چار سطریں اوپر ایک مثال میں کیا آیا تھا، فرسخ، 70 آدمی ایک پتھر، وزنی پتھر جو ہے اس کو 70 فرسخ تک اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک قیمتی علمی نقطہ بتلائیں بھائی، یہ پیمائشیں بھائی، فرسخ کسے کہتے ہیں، لکھ لیجئے بھائی، جلدی جلدی لکھ لیجئے بھائی، پیمائش کے پیمانے بھائی، پیمائش کے پیمانے، تین چار پانچ سطریں ہوں گی بھائی، لکھئے بھائی جلدی جلدی، ترکی گھوڑے کی دم، ترکی گھوڑے کی دم کے 6 بال چوڑائی میں رکھے جائیں ملا کر، ترکی گھوڑے کی دم کے 6 بال چوڑائی میں ملا کر رکھے جائیں، تو یہ ایک جو کے دانے کے برابر ہوئے، تو یہ ایک جو کے دانے کے برابر ہوئے۔ جی، نشان لگا لیں الگ چیز، اور 6 جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو یہ ایک اصبع ہوا، 6 جو کے دانے چوڑائی میں، 6 جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو یہ ایک اصبع صاد سے ہے، اصبع لکھ لیں یا انگلی لکھ لیں، تو یہ ایک انگلی کی چوڑائی ہوئی، ایک انگلی کی چوڑائی، یا ایک اصبع لکھ لیں، جس اردو میں لکھیں یا عربی میں، 24 اصبع ہوں تو، نشان لگا کر لکھیں، 24 اصبع یعنی 24 انگلیوں کی چوڑائی، تو یہ برابر ہے ایک ذراع کے، یہ برابر ہے ایک ذراع زال کے ساتھ ہے، ایک ذراع کے، نشان لگائیے آگے، 4 ذراع ہوں تو یہ برابر ہے ایک باع کے، 4 ذراع برابر ہے ایک باع، با الف عین، تو یہ برابر ہے ایک باع کے۔ جی، تفصیل میں بیان کرتا ہوں، پہلے لکھ لیجئے، 4 ذراع برابر ہوئے ایک باع، آگے نشان لگا کر پھر لکھئے، 1000 باع ہوں تو ایک شرعی میل بنتا ہے، 1000 باع ہوں تو ایک شرعی میل بنتا ہے۔ آگے نشان لگائیے، تین شرعی میل ہوں تو یہ برابر ہے ایک فرسخ کے، تین شرعی میل ہوں تو یہ برابر ہے ایک فرسخ کے، آگے لکھیے نشان لگا کر، چار فرسخ ہوں تو یہ برابر ہے ایک برید کے، چار فرسخ ہوں تو یہ برابر ہیں ایک برید، بارہ یا دال ایک برید کے، لکھ لیا بھائی؟ نیچے الگ لکھیں، پیمائش گزوں میں، پیمائش گزوں کے حساب سے، پیمائش گزوں کے حساب سے میل شرعی برابر ہے 2000 گز، میل شرعی برابر ہے 2000 گز، میل انگریزی برابر ہے، میل انگریزی برابر ہے 1760 گز، 1760 بھائی، 1760 1760 گز، جی نشان لگائیے آگے، کلو میٹر برابر ہے 1094 گز، کلو میٹر برابر ہے 1094 گز، 1094 کس طرح لکھتے ہیں بھائی؟ 1094، 1094 تو کلو میٹر برابر ہے 1094 گز، ایک فرلانگ برابر ہے 230 گز، ایک فرلانگ برابر ہے 230 گز، لکھ دیا بھائی؟ 230، 230، 230 گز، لکھ لیا بھائی؟ آپ دیکھیے یہ میں نے پیمائشیں لکھوا دی، یہ آپ کو کام آئیں گی اور جگہوں پر بھی، دیکھیے یہ ترکی گھوڑے کی دم کے بال، گھوڑے کی دم کا بال بڑا موٹا ہوتا ہے، اور یہ پیمائش کے پیمانے کہتے ہیں، ان کو چوڑائی میں ساتھ ملا کر رکھیں تو یہ ایک جو کے دانے کے برابر بن جائیں گے بھائی چوڑائی میں، اور 6 جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں، لمبائی میں نہیں بلکہ چوڑائی میں ملا ملا کر ساتھ رکھیں تو یہ ایک انگلی کے برابر چوڑائی، یہ آپ کی جو انگلی ہے بھائی اس کے چوڑائی کے برابر یہ مقدار ہو گئی، صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ پیمائش کے پیمانے ہیں، یہ نہ کہیں بعض کی انگلیاں موٹی ہیں بعض کی پتلی ہیں، اسی لیے پیمانے مقرر کر دیے بھائی، یہ والے پیمانے، صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ ایک متوازن شخص کی انگلی کے چوڑائی کے برابر بن جاتے ہیں، اور یہ ایک اسبوع ہوئے بھائی، 6 جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو کتنی چوڑائی؟ ایک انگلی کی چوڑائی، اور 24 انگلیاں ہوں تو ایک ذراع بنتا ہے، 24 انگلیاں چوڑائی میں ہوں تو کتنا بنتا ہے؟ ذراع، آپ نے پڑھا ہے نہیں قدوری فقہ وغیرہ میں کہیں ذکر آیا ہوگا، ذراع کس کو کہتے ہیں؟ کوہنی سے لے کر انگلی کے سرے تک جو لمبائی ہے، پیمائش ہے، یہ کیا ہے؟ ذرا، یعنی یہ شرعی گز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ 1.5 فٹ بنتا ہے متوازن شخص کا، متوسط شخص کا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ آپ کہیں گے بعض کا قد چھوٹا ہے اس کا ذرا چھوٹا ہوا ہے، بعض کا قد لمبا ہے تو ذرا لمبا، تو یہ وہ تو ہر شخص کا ذرا ٹھیک ہے، لیکن اصل جو پیمانہ ہے، پیمانے کے اعتبار سے جو متوازن شخص کا ذرا ہے وہ کتنا ہے؟ 1.5 فٹ ہے، اور یہ کتنا ہے 1.5 فٹ؟ 24 انگلی بھائی، دیکھیے اپنے سامنے یہ ہاتھ دیکھیں، رکھیں بالکل سامنے بھائی، انگلیوں کو ملا کر اپنے سامنے کریں، ہاں بند نہیں کرنا، ہاتھ کھول کر سامنے دیکھیے، یہ چوڑائی 4 انگلیوں کی چوڑائی دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ 4 انگلیاں آپ کی ملی ہوئی ہیں، یہ 4 اصبوع چوڑائی ہے، کتنی؟ یہ ہاتھ اسی طرح رکھیں اور اس کے اوپر دوسرا ہاتھ بھی اسی طرح رکھیں، یہ کتنی چوڑائی ہو گئی؟ 8 اصبوع، یہ اس طرح 24 اصبوع جب ہوگا تو یہ ایک ذرا پورا ہو جائے گا، کتنا ہو جائے گا؟ ایک ذرا یہ بن جائے گا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ایک ذرا ہوا، اور چار ذراع ہو تو ایک باع بنتا ہے. کتنے ذراع؟ بھائی یہ اپنے دونوں ہاتھ انگلیاں سیدھی رکھیں, دونوں ہاتھ پھیلائیں اپنے ہاتھ بھائی کھلے ہوا میں دائیں بائیں سیدھے بالکل, یہ ایک باع ہے مولانا. ایک انگلی سے سرے سے لے کر دوسری طرف ایک ہاتھ آپ نے دائیں طرف بالکل سیدھا پھیلا دیا انگلی سیدھی, دوسرا ہاتھ بائیں طرف بالکل سیدھا. ایک دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے لے کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک یہ کیا ہے؟ یہ باع ہے. یہ کتنا ہے؟ چار ذرا ہے. کتنا ہے؟ چار ذرا. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, ہاتھوں کو اسی طرح رکھیں, کوہنی سے ہاتھوں کو موڑ کر لے آئیں اور ملا دیں. انگلیوں کے سرے انگلیوں کے ساتھ رکھیں بھائی, کوہنی کو نیچے نہ لائیں, سیدھا رکھیں فضا میں. ملا دیے بھائی, دیکھو کتنے ذرا بن رہے ہیں. یہ ایک یہ ذرا, ایک یہ, اور ایک یہ, اور ایک یہ, چار ذرا. دیکھا یہ باع کی چوڑائی کتنی تھی؟ چار ذرا. اور ایک ہزار باع ہوں تو یہ ایک شرعی میل بنتا ہے. تو ایک باع کتنا تھا؟ چار ذرا. اور ایک ذرا تھا ڈیڑھ فٹ, تو چار ذرا کتنا ہوا؟ چھ فٹ ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ چھ فٹ ہو گیا. تو چھ فٹ کا مطلب گز دو گز ہوئے, ایک گز میں تین فٹ ہوتے ہیں. ایک گز ہے, ایک میٹر ہے. گز اور میٹر میں تین انچ کا فرق ہے. میٹر جو ہے نا گز سے تین انچ بڑا ہوتا ہے. جو کپڑا ناپنے والوں کے پاس میٹر ہوتا ہے اور ایک گز ہوتا ہے, تو میٹر کتنا ہوتا ہے؟ گز سے تین انچ بڑا ہوتا ہے. تو گز کی بات میں کر رہا ہوں. تو ایک ہزار, ایک باع میں دو گز ہوئے, ایک باع میں دو گز ہوئے. اور ایک ہزار باع ہوں تو ایک شرعی میل بنتا ہے, یعنی دو ہزار گز ہوں تو ایک شرعی میل کتنے کے برابر ہوا؟ دو ہزار گز کے. اور پھر یہ تین شرعی میل ہوں تو ایک فرسخ بنتا ہے, جو کتاب میں آیا. تین میل ہوں تو یہ کیا بنتا ہے؟ ایک فرسخ. اور چار فرسخ ہوں تو ایک برید بنتا ہے, یہ اس سے بھی بڑا پیمانہ ہے پیمائش کا بھائی. چار فرسخ ہوں تو ایک برید بنتا ہے, یعنی بارہ میل ہوں تو. ایک فرسخ میں تین تھے نا, تو چار فرسخ میں کتنے میل آ جائیں گے؟ بارہ. بارہ میل ہوں تو ایک برید بنتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. یہ تو تھی پیمائشیں. اب گزوں میں بھی یہ جو میل شرعی آیا یہ برابر ہے کتنے؟ دو ہزار گز کے. ایک انگریزی میل ہے بھائی, انگریزی میل شرعی میل سے چھوٹا ہے, یاد رکھیے. شرعی میل تھا دو ہزار گز, انگریزی میل کتنا ہے؟ 1760 گز, یعنی 240 گز چھوٹا ہے یہ شرعی میل سے, یہ جو انگریزی میل ہے بھائی. اور ہمارے ہاں آج کل تو پہلے میل تھے, اب کلومیٹر زیادہ رائج ہو گئے ہیں. تو کلومیٹر کتنا ہے یاد رکھیے؟ کلومیٹر تقریباً نصف میل کے برابر قریب ہوتا ہے, نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. تو ایک میل کے اندر کوئی پونے دو کلومیٹر آ جاتے ہیں. کلومیٹر کتنا ہے؟ میل سے آدھے کے قریب ہے, آدھے سے تھوڑا سا زیادہ. تو کلومیٹر کتنا ہوا؟ 1094 گز. کلومیٹر کتنا ہے؟ 1094 گز ہوں تو یہ ایک کلومیٹر بنتا ہے. یہ یوں کہیں 1000 میٹر ہوں تو ایک کلومیٹر بنتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو انگریزی میل کتنا؟ 1760, اور کلومیٹر کتنا؟ 1094. دیکھو کتنا فرق ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو اور ویسے میں نے لکھوا بھی دیا, فرلانگ بھی آپ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہوں گے کہ ایک فرلانگ یا دو فرلانگ فاصلہ, تو یہ کتنے کو کہتے ہیں؟ ایک فرلانگ 230 گز کو. چلیے بس, وہ ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.